أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف خالص توبہ. ہو سکتا ہے کہ اس توبہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. جس روز اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا. وہ اللہ سے دعا کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمارے نور کو ہمارے لیے کامل کر دے، بے شک اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. معزز اور محترم سامعین، میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے توبہ استغفار. سورہ تحریم کی یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی طرف توبہ اور رجوع کرنے کی تاکید اور تلقین کی ہے. توبہ کے معنی اور مفہوم کیا ہے؟ یہ لفظ تابہ یا توبو سے بنا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، پلٹنا اور رجوع کرنا. توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا دل جب کسی گناہ اور خطا اور غلطی کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتا ہے تو توبہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے اس زنگ کو دور کر دیا جاتا ہے. جیسا قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ میل چڑھ جاتا ہے. تو اس میل کو صاف کرنے اور دل کے آئینے کو پھر سے شفاف بنانے کا جو عمل ہے اس کا نام توبہ ہے. اس لیے کہ انسان کا جو دل ہے یہی دل خیر و شر اور کفر اور اسلام اور ایمان اور نفاق ہر عمل کا سرچشمہ اور منبع ہے. تو جب انسان سے کوئی گناہ اور غلطی سرزد ہوتی ہے تو حدیث کی روح سے اس دل کے اوپر ایک داغ پڑ جاتا ہے، اور اگر انسان توبہ نہیں کرتا، اس کے بعد کوئی نیک عمل نہیں کرتا، تو وہ داغ بڑھتے بڑھتے دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. تو توبہ جب انسان نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس ندامت کے نتیجے میں انسان کا دل پگھلتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں. تو یہ آنسو گویا کہ اس کے دل کے پگھلنے کی کیفیت کا اظہار ہے، جس کے ذریعے سے اس کا دل جو ہے وہ پھر سے صاف ہو جاتا ہے اور آئینے کی طرح شفاف بن جاتا ہے. بندے کا توبہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ایک غلام جو اپنے آقا سے باغی اور سرکش ہو گیا اور نافرمان بن گیا، وہ اپنے کیے پہ پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا، اور اب وہ اپنے آقا اور اپنے مالک کی طرف واپس لوٹنا اور پلٹنا چاہتا ہے، تو اس لوٹنے اور پلٹنے اور پھر اطاعت و فرمانبرداری کے راستے پر آنے کا نام توبہ ہے. اس توبہ کی احادیث میں جو ترغیب دی گئی ہے, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے, یہ حدیث قدسی ہے, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں, اور جو ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے میں دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں, اور جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں, یعنی اللہ کی رحمت دوڑ کر اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیتی ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس کو اگر ہم مثال کے ذریعے سے سمجھنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بندوں کی مغفرت اور بخشش کرنا چاہتا ہے, اور بس بندے سے یہ چیز مطلوب ہے کہ وہ اٹھے, عزم اور ارادہ کریں اور اللہ کی طرف رخ کر لے, اللہ کی طرف رجوع کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کو خود سنبھال لیتے ہیں. مل کر ایسے ہی جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے, جب اسے اپنی طرف بلایا جاتا ہے وہ اٹھتا ہے اور بڑی مشکل سے دو قدم آگے چلتا ہے, اور پھر اگر گر پڑتا ہے تو والدین, بڑے بہن بھائی اسے آگے بڑھ کر اٹھا لیتے ہیں اور اسے خوش ہوتے ہیں. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھولا ہوا بندہ, بھٹکا ہوا بندہ جو راہ راست سے ہٹ گیا, جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت آگے بڑھ کر جو ہے اسے سنبھال لیتی ہے. اس لیے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, رحمتی وسیعت کل شیء, اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر غالب آ گئی ہے. بلکہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پہ لکھ دیا ہے انا رحمتی تغلب غضبی, میری رحمت جو ہے میرے غضب کے اوپر غالب آ گئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے, اور ان میں سے ایک حصہ جو ہے پوری دنیا کے اوپر تقسیم کر دیا, جس کے مظاہر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھے ہیں, جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحمت فرمائے گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جس شخص نے دن میں کوئی گناہ کیا ہو وہ رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور رات کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کو جس شخص نے گناہ کیا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. اور یہ معاملہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوتا, رواہ مسلم. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رکھا ہے. توبہ کی جو ترغیب دی گئی ہے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم ہے اس ہستی کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر تم گناہ نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو, ایسی قوم کو, ایسے افراد کو پیدا کرے گا جو غلطی کریں گے اور اس کے بعد گناہ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے. مسلم کی یہ روایت ہے. تو جہاں توبہ کرنا ایک اچھا عمل ہے, ایک پسندیدہ عمل ہے, وہاں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور توبہ نہیں کرتے اور اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ سخت غضبناک ہوتا ہے. ارشاد فرمایا, وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو لوگ توبہ نہیں کرتے حقیقت میں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں, وہ اپنے اوپر بڑا ظلم اور زیادتی جو ہے وہ کر رہے ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے, کل بنو آدم خطاؤں وخیر الخطائین التوابون, آدم کی جو اولاد ہے, آدم کا ہر بیٹا یعنی ہر انسان خطا کار ہے, لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. جو لوگ اللہ کی طرف لوٹنے اور پلٹنے والے ہیں وہ بہترین خطا کار ہیں. یعنی اللہ کو ہم سے یہ چیز مطلوب نہیں ہے کہ ہم گناہوں سے بالکل پاک ہو جائیں, غلطی اور نسیان تو انسان کی فطرت ہے, لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند اور مطلوب ہے وہ یہ کہ جب ہم سے غلطی ہو تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آبدوں کی چیخ و پکار سے گناہگاروں کی گریہ و زاری زیادہ محبوب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح فرمایا ہے. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سفر کر رہا ہو اور اس کا زاد راہ سواری پہ اوپر ہو اور کسی صحرا کے اندر تھوڑی دیر کے لیے اسے آرام کرنے کا جی چاہے, اور اس سواری سے اتر کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی تو اس کی سواری گم ہو گئی. جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ سواری موجود نہیں ہے, اسی سواری کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سامان ہے اور اسی سواری کے اوپر سوار ہو کر وہ کہیں اپنی منزل کو پا سکتا ہے. اب وہ سواری گم ہو گئی, ایک ایسے لق و دق صحرا کے اندر وہ شخص ہے کہ اب وہ موت کے سوا اور کسی کا چیز کا انتظار نہیں کر سکتا. زندگی سے مایوس ہو کر پھر لیٹ جاتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اپنے سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ تم نے اس بات کا کچھ خیال کیا کہ اس شخص کو جو موت کے انتظار میں تھا زندگی دوبارہ مل گئی تو اس کو کس قدر خوشی ہوگی. پھر خود ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی خوشی کی انتہا یہ ہے کہ جب اس نے اپنی سواری کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور اس نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا کہ اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ ہے. یعنی بجائے یہ کہنے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے, تو نے میرے اوپر احسان کیا, اس کی زبان لڑکھڑا گئی. خوشی کے عالم میں وہ یہ کہا بیٹھا کہ اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر پھر صحابہ کو یہ بات سمجھائی کہ جانتے ہو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھولا بھٹکا بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے کہیں گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات پسند فرماتے ہیں کہ اس کے بھولے ہوئے بندے پھر رائے راست پر آ جائیں اور اس کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بے پایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب جا ارشاد فرماتے ہیں, ایک مقام پہ ارشاد فرمایا قل اے نبی اس بات کا اعلان کر دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے, گناہگار ہو, خطاکار ہو, غلطکار ہو, تم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. اس لیے کہ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون, اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ لوگ ہیں, ایک مومن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم, اللہ جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کو گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے, وہ بڑی بخشش والا اور مغفرت والا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اللہ تبارک و تعالی خوب توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف پاکیزہ رہنے والوں کو بہت محبوب رکھتا ہے اور بہت پسند کرتا ہے. بہت زیادہ توبہ کرنے والے التوابین یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گناہوں کے اثرات سے اپنے دل کو ہمیشہ پاکیزہ اور صاف رکھتے ہیں, اور متطہرین وہ لوگ ہیں جو اپنے ظاہری جسم اور اپنے لباس اور اپنی ہر چیز کو پاک صاف رکھتے ہیں. تو گویا کہ جو ظاہری طہارت اور باطنی طہارت دونوں طہارت کو جو ہے وہ اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند کرتے ہیں. واللہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور بہت زیادہ پاک اور صاف ستھرے رہنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے. توبہ علماء کے نے اس کے بارے میں فرمایا کہ توبہ ہر مسلمان کے اوپر اسی طرح فرض ہے جس طرح باقی فرائض اللہ تعالی نے انسانوں پہ فرض کیے ہیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ توبہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. جب آدمی سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو پھر اس کے لیے جو توبہ کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور علماء نے اس کے بارے میں جو طریقہ کار بتایا ہے, اس میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جب کوئی غلطی سرزد ہو, جب کوئی گناہ ہو جائے تو آدمی توبہ کرنے کے لیے سب سے پہلے وضو کرے. ارشاد فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد دو رکعت نماز صلاۃ التوبہ ادا کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی بخشش مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دیں گے. امام احمد نے اسے روایت کیا ہے. تو جہاں تک صغیرہ گناہوں کا تعلق ہے تو وہ تو انسان سے قدم قدم پر اور ہر لمحے صغیرہ گناہ ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ کلیہ اور قانون یہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ برائیاں جو ہیں ان کو نیکیاں مٹا ڈالتی ہیں, یعنی نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. یعنی آدمی نماز پڑھتا ہے, آدمی ذکر کرتا ہے, آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے, آدمی توبہ استغفار کرتا ہے, تو اس کے ذریعے سے وہ برائیاں جو انسان سے سرزد ہوتی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں. لیکن کبیرہ گناہ ایسی چیز ہے کہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے, مثلا شرک ہے, کفر ہے, بدعات ہیں، خرافات ہیں، والدین کی نافرمانی ہے، زنا ہے، شراب ہے، سود ہے، حرام خوری ہے، تو جو کبیرہ گناہ ہے وہ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتے جب تک اللہ سے ان کے لیے خالص توبہ نہ کی جائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ توبہ کے طریقے میں یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں اس گناہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے معافی مانگو، میں دن میں 70 مرتبہ اور دوسری روایت میں آتا ہے 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ توبہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ کسی خاص مخصوص وقت کے ساتھ جو ہے اس کو کیا جائے، بلکہ آدمی کو ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ اپنی زبان کو اللہم اغفر لی کا عادی بنا دو، اے اللہ مجھے بخش دے، یعنی ان کلمات کو ہمیشہ اپنی زبان پہ جاری رکھو، کیونکہ کچھ ساتھ ہیں، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو جو وقت بھی قبولیت کا ہوگا اللہ تمہاری اس توبہ کو اور استغفار کو اور ذکر کو جو ہے وہ قبول فرما لے گا۔ تو اسی بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا، تقویٰ کو لازم پکڑ لو، اور ہر پتھر اور ہر درخت کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور جب بھی کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا کرو، پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ طور پر اور ظاہری گناہ کی توبہ ظاہری طور پر۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ ہر وقت انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور جب بھی غلطی ہو تو آدمی اس کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو اور اللہ کی طرف لوٹے اور پلٹے۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر تاخیر اپنی جگہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں کہ جو کبھی جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ قریب ہی سے وہیں سے واپس لوٹ جاتے ہیں، پلٹ آتے ہیں۔ یعنی جب انسان سے غلطی ہوئی تو اس کو جو ہی احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، فاولائک یتوب اللہ علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قریب ہی سے لوٹ آتے ہیں اور پلٹ آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے اپنی نظر رحمت فرماتے ہیں اور ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے علیم اور حکیم ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے اگر ہم آدم علیہ السلام کو واقعہ کو اپنے سامنے رکھیں تو اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آدم علیہ السلام کی فطرت سے پیدا کیا ہے، اور فطرت آدم یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلایا اور اللہ کے نام کی قسم کھا کر ان کو دھوکہ دیا کہ یہ فلاں چیز جو ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے، اگر اس درخت کا پھل تم کھا لو گے تو دائمی بادشاہت تمہیں مل جائے گی، ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہو گے، تو اس موقع پہ آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے، فنسی آدم، آدم علیہ السلام اللہ کی اس نصیحت کو اور اس ہدایت کو بھول گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھولنا انسان کی فطرت ہے۔ تو آدم علیہ السلام جب اس بات کو بھول گئے تو اس کی وجہ سے انہوں نے اس غلطی کا ارتکاب کیا کہ اللہ کی منع کی ہوئی چیز کو کھا لیا، لیکن جو ہی انہیں احساس ہوتا ہے فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس رجوع میں ایک چیز تو ہمیں یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، کہ جو ہی انہیں اس بات کا احساس ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ کلمات تلقین کیے جن کے ذریعے سے آدم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، اور وہ کلمات بھی قرآن کے اندر موجود ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان کلمات کے ساتھ جب آدم علیہ السلام اللہ سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اب اس کے مقابلے میں شیطانی رویہ کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو وہ توجیہات اور تعویلات کے اندر پڑ گیا، اور اس کے بعد عذرات پیش کرنے لگا، اور اس کے بعد یہ کہنے لگا کہ نہیں یوں نہیں بلکہ یوں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرنا چاہیے اور گناہوں کی تعویل نہیں کرنی چاہیے، غلطی کو جو ہے فوری طور پر جب غلطی کا احساس ہوا تو فوری طور پر اس غلطی کو چھوڑ دینا چاہیے، اور آدم علیہ السلام کی فطرت اور آپ کے طریقے کے مطابق فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب انسان ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کے دروازوں کو کھلا پائے گا۔ سچی توبہ کے لیے جو شرائط علماء نے بیان کی ہیں، پہلی بات تو یہ جو میں نے آپ سے عرض کی کہ آدمی جب توبہ کا ارادہ کرے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے،
تو وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لے. اور اس کے بعد جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ توبہ میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے. یعنی کوئی اور مقصود نہ ہو بلکہ صرف اور صرف یہ چیز مقصود ہو کہ میرا اللہ جو مجھ سے اس گناہ کی وجہ سے ناراض ہو گیا میں اس کو راضی کر لوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کی رضا مجھے حاصل ہو جائے. تو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی نیت کو انسان خالص کر لے. اور یہ صرف توبہ کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر وہ عمل جس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے. انما الاعمال بالنیات کا یہی مطلب ہے کہ آدمی کو جو اجر ملنا ہے وہ اس کی نیت کے اوپر ملے گا, کس نیت کے ساتھ اس نے وہ کام کیا. تو نیت کے اندر خلوص ہونا یہ پہلی شرط ہے توبہ کے لیے اور ہر دوسرے عمل کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین, میں نے لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا, کسی اور چیز کا مطالبہ ان سے نہیں کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں مخلصین له الدین, اطاعت کو اس کے لیے بالکل خالص کر کے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو اس کے لیے خالص کر لیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی ہے سورہ تحریم کی, اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو, توبہ کرو. کون سی توبہ؟ توبۃ نصوحا, خالص توبہ جس کے اندر کوئی کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے کیے کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو, جو گناہ اس سے زندگی میں سرزد ہوئے ہیں, جو غلطیوں سے سرزد ہوئی ہیں ان کے اوپر آدمی کو ندامت ہو اور شرمندگی ہو. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ, حقیقت میں تو ندامت ہی کا نام توبہ ہے. اگر آدمی اپنے کیے پہ نادم اور شرمندہ نہیں ہے, اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں, تو پھر توبہ کے کوئی معنی باقی نہیں رہ جاتے. تو دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے کیے پہ نادم اور شرمندہ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی آئندہ کے لیے گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ عزم کرے. اور پھر تیسری بات یہ کہ اس پختہ عزم کے ساتھ یہ بات بھی شامل ہو کہ آئندہ اپنی زندگی کی اصلاح کرے گا, اب برائیوں کے راستے کو چھوڑ کر, گناہوں کے راستے کو چھوڑ کر نیکی اور بھلائی اور خیر کے راستے کو اختیار کرے گا, یعنی آئندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی راہ کو اختیار کرے گا. تو یہ وہ تین شرائط ہیں جن کے بغیر تو توبہ قبول نہیں ہوتی. اگر اس توبہ کا تعلق یا اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو جس سے آدمی توبہ کرنا چاہتا ہے, تو پھر ان تین شرائط کے ساتھ ایک شرط جو ہے وہ اور شامل ہو جاتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس بندے کا حق مارا ہوا ہے یا غصب کیا ہوا ہے یا اس کو کوئی تکلیف پہنچائی ہوئی ہے, کوئی دکھ پہنچایا ہوا ہے, تو جب تک اس سے معاف نہیں کروایا جائے گا یا اس کا حق ادا نہیں کیا جائے گا توبہ قبول نہیں ہوگی. مثلا اگر کسی نے کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھ کے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لے اور آئندہ اس بات کا عزم کرے کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا, تو سابقہ کیے کے اوپر نادم اور شرمندہ بھی ہو, کہے کہ اپنی شدید مجبوری کے بغیر میں آئندہ قرض بھی نہیں لوں گا, تو کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ نہیں. جب تک وہ قرض ادا نہیں کرے گا, اس کا حق ادا نہیں کرے گا, اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اسی طریقے سے بعض لوگ ہیں, بلکہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ وراثت کی تقسیم میں بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا آدمی جس نے اپنی بہن یا بیٹی کی وراثت کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, اگر وہ سچی توبہ کر لے گا, مثلا یہ ہے کہ اپنے کیے پہ نادم اور شرمندہ ہوگا اور نفل بھی پڑھ لے گا, توبہ صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لے گا اور آئندہ کا عزم بھی کرے گا کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا, لیکن وہ بہنوں اور بیٹیوں کا حق ادا نہیں کرتا ہے, تو کیا توبہ قبول ہو جائے گی؟ یہ حق اس سے ساقط ہو جائے گا؟ نہیں, یہ حق اس کو ہر صورت میں ادا کرنا پڑے گا. حقوق العباد کا معاملہ جو ہے وہ اتنا سنگین ہے کہ اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال کیا, من المفلس, جانتے ہو کہ مفلس کون ہے, غریب اور مسکین کون ہے؟ اور ظاہر ہے کہ صحابہ کا بھی وہی جواب ہے جو میرا اور آپ کا جواب ہو سکتا ہے. ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ مفلس کون ہے, تو ہم یہی کہیں گے جس کے پاس دنیا پیسے نہیں ہے, مال و دولت نہیں ہے, وہ شخص مفلس ہے. صحابہ نے یہی جواب دیا اس کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے. میری امت کا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اللہ کے حضور, اس نے نمازیں بھی پڑھی, روزے بھی رکھے, نیک اعمال بھی کیے, صدقہ خیرات سب کچھ کیا, بے بڑی نیکیاں ہیں اس کے نامۂ اعمال میں, لیکن اس نے حقوق العباد میں کوتاہیاں کی ہیں, لوگوں کے حق مارے ہیں, کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کی ہے, کسی کا مال ہڑپ کیا ہے, کسی کا قرض دبا کے بیٹھا ہوا ہے, اب اس کی موت واقع ہو گئی. قیامت کے دن جب اللہ کے حضور حاضر کیا گیا, تو اب اس شخص سے لوگ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں. اب وہاں دینے کے لیے انسان کے پاس نیکیوں کے سوا اور تو کچھ ہے نہیں, روپیہ پیسہ تو ہے نہیں کہ وہ لوگوں کے حقوق ادا کرے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان مطالبات کرنے والوں کو اس کی نیکیاں جو ہے ان پہ تقسیم کر رہے ہیں, حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں, یہ انسان دیوالیہ ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی نیکی دینے کے لیے باقی نہیں رہتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اور بھی لوگ حقوق اپنے طلب کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں، پھر خداوند قدوس ان لوگوں کے گناہ جو ہے وہ اس کے سر ڈال رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے حقوق کس چیز سے ادا کیے جائیں۔ اب یہ ان کے حقوق کے بدلے میں ان کے گناہوں کا بار اپنے سر پہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ کہ یہ شخص دیوالیہ ہو جاتا ہے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس افلاس سے ہمیں محفوظ رکھے کہ جس کا کوئی ازالے کی کوئی صورت قیامت کے دن نہیں ہوگی۔ تو یہ دیکھیے کہ حقوق العباد کا معاملہ کس قدر سنگین ہے، تو ہمیں اس معاملے میں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ احتیاط جو ہے اس کو ملحوظ رکھیں۔ تو یہ وہ شرائط ہیں کہ جو توبہ کی قبولیت کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو شرائط توبہ کی بیان کی ہیں، فرمایا کہ میں غفار ہوں، بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ لمن، کس کے لیے؟ تابا، جو شخص توبہ کرے، اور وہ آمنا، اور اپنے ایمان کی تجدید کرے، وعامل صالحن، اور اپنی زندگی کی اصلاح کرے، اور اس کے بعد نیک اعمال کو اختیار کرے، ثم مہتدا، اور پھر ہدایت کی راہ کو اوپر چلنا شروع کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے غفار ہیں۔ انہ من عامل امن کم سو ام جہالت ثم فاتاب من بعده واصلح فانه غفور الرحیم۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے کہ جو شخص کسی جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے کوئی برائی اور گناہ کر بیٹھتا ہے، ثم متاب من بعده، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ اصلاح، اور اپنی اصلاح کرتا ہے، فانہ غفور الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اس توبہ کے لیے جیسا کہ اس کی قبولیت اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ ہے اور اللہ ہی توبہ قبول فرماتا ہے، اسی طرح توبہ کی توفیق دینے والا بھی اللہ تعالی ہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جو ہے وہ توفیق بھی مانگتے رہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہ دے تو بندہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، کوئی نیکی اور بلائی اور خیر کا کام نہیں کر سکتا۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اور بعض مفسرین نے اہدن الصراط المستقیم کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے اہدن الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو حقیقت میں یہاں بندہ اللہ سے یہ استدعا کرتا ہے کہ مجھے سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ بھی گویا کہ توفیق طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بندہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق دے پھر بندہ اللہ کی طرف رجوع کر سکتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، حقیقت میں توفیق کا مل جانا ہی قبولیت کے دروازے کا کھل جانا ہے، کہ جب انسان کو نیک عمل کی توفیق مل گئی، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، بس مجھے اس بات کی فکر رہتی ہے کہ میں دعا کر پایا ہوں یا نہیں کر پایا ہوں۔ جب میں دعا کر پایا ہوں تو اللہ نے مجھے دعا کرنے کی توفیق دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبولیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو گویا کہ مانگنے کی ضرورت ہے، بس ادھر سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ جو ہے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ کون لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی؟ یعنی وہ بدقسمت لوگ جن کے لیے اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں جب تک اس کی سانس جو ہے نرخرے میں آ کر اٹکتی، یعنی جب موت کے آثار انسان کے سامنے آ جاتے ہیں اس کے بعد اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوتی ہے جو گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں، حَتَّى اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ یعنی اب موت جب وہ پردہ سامنے سے ہٹ گیا نا، اب آثار ظاہر ہو گئے، اب معلوم ہو گیا کہ حق اور سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ وہ جس کو میں حقیقت سمجھا بیٹھا تھا وہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت وہ ہے جس کو اللہ کے رسولوں نے بیان کیا ہے۔ تو پھر اس وقت وہ مہلت انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو اس وقت تک موت توبہ کو مؤخر کرے، حتی اذا حضر احدہم الموت، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کالا انی توبت الآن، اس وقت اگر وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ دوسرے ارشاد فرمایا وللذین یموتون وهم کفار، اور جو لوگ مرتے دم تک یعنی موت کے آثار ظاہر ہونے تک کفر پہ قائم رہتے ہیں، ان کی توبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جیسا کہ فرعون کے واقعے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ پانی کے اندر ڈوب رہا ہے تو کہتا کالا آمنتو، کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا. اللہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل, میں اس اللہ کو الہ مانتا ہوں جس کو بنی اسرائیل نے الہ تسلیم کیا ہے, یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ مان رہا ہوں. وانا من المسلمین, اور اس کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں مطیع و فرمانبردار بھی ہو گیا اس اللہ کا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا, آل آنا, اب تو توبہ کر رہا ہے. وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, اس سے پہلے تو معصیت کے اندر ڈوبا ہوا تھا اور تو مفسد بنا ہوا تھا, زمین کے اندر تو نے فساد برپا کر رکھا تھا. تو لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب اعلی ہوں. اب تمہیں یہ حقیقت سمجھ میں آئی کہ رب تو نہیں ہے بلکہ وہ رب ہے جو تجھے غرق کر رہا ہے پانی کے اندر. تو اب جب پردہ سامنے سے ہٹ گیا اور حقیقت تیرے سامنے عیاں ہو گئی, تو اب ایمان بالغیب کا جو مطالبہ اللہ تعالیٰ بندو سے کرتا ہے, اب اس کا موقع تمہارے لیے ختم ہو گیا. اب سب کچھ سامنے آ گیا, اب تیری توبہ کی مہلت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, اب تیری توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گی. ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے کہ اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جو جانتے بوجھتے گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے. یعنی اگر آدمی کو یہ بات معلوم ہو کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ گناہ ہے, یہ جو میری کمائی ہے یہ حرام کی ہے, یہ میں غلط کر رہا ہوں, جانتے بوجھتے بھی وہ اس گناہ کے اوپر قائم رہے, تو بعض اوقات وہ چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے اور اس آدمی کے لیے توبہ کے دروازے جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو توبہ کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے, فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ گناہ کے اوپر اصرار صغیرہ گناہ کو بھی کبیرہ گناہ اور بڑا گناہ بنا دیتا ہے. توبہ کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں دنیاوی اور اخروی لحاظ سے؟ جو آیت کریمہ شروع میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم کی تلاوت کی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, کہ اے بندو, اے ایمان والو, اللہ کی طرف رجوع کرو, خالص توبہ کرو, اس توبہ کے ذریعے سے ان یکفر عنکم سیئاتکم, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو توبہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کے ذریعے سے تمہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. توبہ گویا کہ اللہ کی رضا اور جنت کے داخلے کا ذریعہ ہے. سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا, الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات, جو لوگ گناہوں کے بعد سچی توبہ کرتے ہیں اور ایمان کی تجدید کرتے ہیں, اس کے بعد صالح عمل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ یبدل اللہ سیئاتهم حسنات, اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتے ہیں. اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ توبہ کے نتیجے میں صرف وہ غلطی ہی معاف نہیں کرتا بلکہ اس انسان کے اعمال نامے میں جتنی غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اور دوسرا ایک مطلب اس کا مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جیسے اللہ فرماتے ہیں, ان الحسنات یذہبن السیئات, برائیاں نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا ڈالتی ہیں. تو اب انسان جب سچی توبہ کر کے نیکی کے راستے پہ چل پڑتا ہے, تو اب جو نیکی کی توفیق اسے ملتی جاتی ہے, تو اس کے ذریعے سے اس کی برائیاں جو ہے وہ میو ہوتی جاتی ہیں, مٹتی جاتی ہیں, ختم ہوتی جاتی ہیں. یہ دو مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو معاف کرتے ہیں تو اس کا سارا ریکارڈ جو ہے اس کو تلف کر دیا جاتا ہے, اس کو مٹا دیا جاتا ہے. اس دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی عدالت اور کوئی بڑا جج اور انصاف کرنے والا اگر جو ہے وہ کوئی منصف ہو, تو وہ بھی اگر کہیں کسی عدالت کے اندر کوئی جرم کسی کا معاف کر دیا جائے تو ایک فائل بنا کر رکھ دی جاتی ہے ریکارڈ کے طور پر, اور اس انسان کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی اگر آئندہ تو نے غلطی کی تو تیرا ریکارڈ ادھر موجود ہے. لیکن اللہ اتنا رحیم و کریم اور شفیق اور مہربان ہے بندوں کے اوپر کہ جب وہ بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بالکل مٹا دیتے ہیں اور اس فائل کو ختم کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کما لا ذنب له, بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے, اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اپنے کیے پہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے, اپنی اصلاح کرتا ہے اور پکی اور سچی توبہ کرتا ہے, تو وہ ایسے ہو جاتا ہے کما لا ذنب له, جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. پھر میرے بھائی اور بزرگ, وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون, اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, اللہ کی طرف رجوع کرو, تم سارے کے سارے مل کر آئے ایمان والو, اللہ سے توبہ استغفار کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, لعلکم تفلحون, تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. فلاح کا لفظ قرآن کریم میں دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ کامیابی کا دروازہ اس توبہ کے ذریعے سے کھلتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو سابقہ گناہوں کو بالکل مٹا ڈالتی ہیں. جب انسان کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو یہ اسلام میں داخلہ سابقہ سارے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے. جب انسان کہیں اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے اور وہ ہجرت خالصتا للہ ہو تو اس ہجرت کے ذریعے سے انسان کے سابقہ سارے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ مٹا ڈالتے ہیں. اور تیسری چیز سچی توبہ ہے جس کے ذریعے سے انسان گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی فرشتے کسی بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اول اور آخر توبہ استغفار دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس بندے کے درمیانی گناہوں کو اس توبہ استغفار کی طرح وجہ سے معاف کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے اور ہر غم و پریشانی سے اسے نجات دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق وہم پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. امام احمد اور امام ترمذی نے ایک روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے, پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے, اگر وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں ان کے بد اعمالی اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتے ہیں. تو اگر انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا, توبہ نہیں کرتا, تو پھر دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دلوں کے اوپر موہریں لگ جاتی ہیں, اور پھر انسان کو ہدایت کی بات, بلائی کی بات, خیر کی بات, اس کی فلاح اور اس کے جو ہے وہ بہتری کی بات جو ہے پھر اس انسان کے دل کے اوپر اثر نہیں ہوتی, اثر نہیں کرتی. جس طرح جو ہے وہ بارش ایک چٹان کے اوپر پڑتی ہے لیکن اس کے اوپر اثر نہیں کرتی, اس کے اندر نہیں جا سکتی, اسی طریقے سے جب وہ انسان کا دل جو ہے پتھر ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے, میل کی تیل اس کے اوپر جم جاتا ہے, تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہے وہ اثر نہیں کرتے. اس لیے توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اس میل کے چال کو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے اور صاف کر دیتا ہے. سچی توبہ انسان کے گناہوں کو کس طرح مٹا ڈالتی ہے, بہت سارے واقعات ہمیں تاریخ کے اندر ملتے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک ڈاکو تھے اور ایک گھر کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے انتظار میں تھے. اندر ایک مدن سا دیا جو ہے وہ جل رہا تھا, روشنی آ رہی تھی, تو انتظار کر رہے تھے کہ یہ دیا جو ہے وہ بجھ جائے اور اس کے بعد وہ ڈاکہ ڈالیں. اندر سے ایک آواز آئی, کوئی اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. جب اس نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی, الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے, ان اللہ کی یاد سے اور اللہ کے خوف سے ان کے دل پگھل جائیں. حضرت عیاض وہیں پہ جو ہے وہ چیز مارتے ہیں, واپس لوٹتے ہیں, پلٹتے ہیں اور ایسی توبہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد تاریخ اسلامی کے اندر ایک بڑا مقام جو ہے وہ ان کو حاصل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر سچی توبہ کر لے اور اپنی سابقہ زندگی کے گناہوں کو جو ہے توبہ کی اور ندامت کے آنسو کے ذریعے سے دھو ڈالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بڑی گناہونی زندگی کے اندر لت پت ہو, مثلا سود کھا رہا ہے, شراب پی رہا ہے, تو جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو ہمارے معاشرے میں بعض اوقات لوگ اس کو معاف نہیں کرتے اور لوگ اسے اس برائی کو یاد دلاتے رہتے ہیں. یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے اور اللہ رسول کے نزدیک سخت ناپسندیدہ بات ہے. ایک آدمی نے اللہ کی طرف رجوع کیا, اس کا دامن گناہوں سے پاک ہو گیا, اللہ نے اس کو معاف کر دیا, تو اب ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا بلکہ ہمیں اس کی تحسین کرنی چاہیے, اس کو سینے سے لگانا چاہیے, اسے اپنا بھائی بنانا چاہیے. یہ چیز سخت ناپسندیدہ اللہ اور رسول کے نزدیک کہ ہم کسی کو یہ طعنہ دیں کہ تو فلاں وقت میں تو ایسا اور ایسا تھا. حضرت معاذ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ جب انہوں نے سچی توبہ کی, زنا کی غلطی ان سے سرزد ہو گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حد جاری کی, تو جن لوگوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ سنگباری کی اور ان کا کسی آدمی کے کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ ان کے خون کے چھینٹے پڑ گئے, تو اس نے کوئی ایسے نازیبہ الفاظ زبان سے نکالے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ جو ہے وہ سخت غضبناک ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے یہ سخت ناگوار بات کہی ہے, تم جانتے ہو کہ اس شخص نے جو توبہ کی ہے اگر اس توبہ کو تمام اہل مدینہ کے اوپر تقسیم کر دیا جاتا تو سب کے لیے کافی ہوتی. یعنی انسان اگر سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر پسند ہے. آپ نے بخاری اور مسلم اور دیگر جو ہے وہ محدثین نے اس واقعے کو روایت کیا ہے, اور بخاری اور مسلم نے بڑی تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے اور پھر کسی راہب کے پاس آیا کہ کیا میرے لیے کوئی اس بات کی گنجائش ہے, اور حدیث کا پورا جو متن ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک جاہل قسم کا آدمی ہے, کوئی علم نہیں رکھتا ہے اور قاتل ہے. تو وہ شخص اس راہب کے پاس آتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر ایک تڑپ ہے اور وہ رجوع کرنا چاہتا ہے اللہ کی طرف, معافی مانگنا چاہتا ہے, رہنمائی جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. تو راہب کے پاس آیا تو راہب نے اس سے کہا کہ بھائی تو 99 قتل کر چکا ہے, تو اتنا گناہگار انسان ہے, اب تیری توبہ جو ہے وہ کیسے قبول ہوگی؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اس کو بھی قتل کر کے 100 کی گنتی پوری کر لی. اس کے باوجود بھی اس کے دل کے اندر ایک جستجو ہے، ایک تڑپ ہے، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے اور اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے. پھر وہ تلاش میں نکلا، کہیں لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلاں عالم کے پاس جاؤ. ایک عالم کے پاس جاتا ہے اور اس سے اپنی رودات بیان کرتا ہے، تو وہ عالم اسے کہتا ہے تو وہی بات نہیں، تو نے گناہ ہی کیے نا، 100 قتل ہی کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس سے کئی گنا زیادہ وسیع ہے. تم خدا کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہو تو خدا کی رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں. تم ایسا کرو کہ اس بستی سے نکل جاؤ، یہ گناہگار لوگوں کی اور بدکار لوگوں کی اور فساق و فجار کی بستی ہے، اس بستی کو چھوڑ دو اور فلاں مقام پہ جاؤ جہاں پہ اللہ کے بڑے صالح اور نیک بندے رہتے ہیں، بس ان کے اندر شامل ہو جاؤ، توبہ استغفار بھی کرو اور ان کے ساتھ ہی اپنی زندگی بسر کرو اور اللہ کی عبادت کے اندر وقت گزارو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما دیں گے. یہ بندہ اس بستی کی طرف چل پڑا. حدیث میں آتا ہے کہ راستے میں اس کی موت واقع ہوگی. جب یہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے، ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے. تو ایک روایت کی روح سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور وہ آ کر ان سے کہتا ہے کہ میں تمہارے معاملے کا جو ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہوں. اس نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اچھا یہ دیکھو کہ یہ شخص جو ہے جس بستی سے چلا تھا اور جس بستی کی طرف جا رہا تھا، اس نے جو سفر طے کیا ہے وہ زیادہ ہے، جو سفر باقی ہے وہ زیادہ ہے. اور دوسری ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگے سفر باقی تھا اس زمین کو حکم دیا کہ وہ سکڑ جائے، سمٹ جائے، اور پیچھے والی زمین کے حصے کو حکم دیا کہ وہ لمبی ہو جائے، طویل ہو جائے. اور اب جب اس مسافت کو ناپا گیا تو شخص زیادہ سفر طے کر چکا تھا اور تھوڑا سفر جو ہے وہ باقی تھا. رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی. اس واقعے کے اندر کتنے سبق ہیں ہمارے لیے. ایک تو یہ ہے کہ نیک لوگوں کی طرف جو ہے رخ کرنا، نیکی کی طرف رخ کرنا، نیکی کی طرف آگے بڑھنا، سارے لوگوں کی تلاش کرنا اللہ کے نزدیک اتنا محبوب عمل ہے کہ 100 قتل کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا کہ وہ اچھے لوگوں کی بستی میں جانا چاہتا ہے اور وہاں جا کر ان کے ساتھ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اور سچی توبہ کرنا چاہتا ہے. تو ارادہ اگر نیک ہو، انسان برائی سے نیکی کی طرف جو ہے وہ عزم کرے. اب ہم سے دین میں کتنی مرتبہ غلطیاں ہوتی ہیں، دیکھیے ہم اپنے دل کو جو ہے وہ برائیوں سے پاک صاف رکھنے کے لیے دل کا ارادہ ہمیشہ یہ کریں کہ نیکی اور بلائی کی طرف دل کو راغب کریں، گناہ کو چھوڑ کر خیر اور بلائی کی طرف جو ہے وہ ہماری رغبت ہو، برے لوگوں کو چھوڑ کر اچھے لوگوں کی تلاش میں ہم رہیں. تو یہ بھی حقیقت میں اس واقعے سے ایک سبق ملتا ہے، یہ درس ہمیں ملتا ہے کہ یہ عمل ہماری زندگی کے اندر ہمیشہ جاری اور ساری رہنا چاہیے. دیکھیے اس شخص نے 100 قتل کیے، لیکن ہم سینکڑوں غلطیاں دین کے اندر کرتے ہیں، سینکڑوں گناہ دین کے اندر کرتے ہیں، ان گناہوں سے اگر ہمیں نجات مل سکتی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، برائیوں سے ہمیشہ انسان ڈرتا رہے اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا رہے. اس توبہ استغفار کے بے شمار فضائل ہیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، تابعی تھے. آپ کے پاس مختلف سائل حاضر ہوتے ہیں اور اپنی اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں. ایک ہی کہتا ہے کہ خشک سالی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، کوئی عمل بتائیے. دوسرا کہتا ہے کہ بے اولاد ہوں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، کوئی وظیفہ بتائیے. تیسرا کہتا ہے کہ تنگ دست ہوں، معاشی حالات اچھے نہیں ہیں. اور چوتھا یہ کہتا ہے کہ زمین پہ پیداوار بڑی کم ہو رہی ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان چاروں سے کہتے ہیں کہ جواب توبہ استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو. اس شخص تعجب کرتا ہے کہ آپ ان چار مریضوں کو ایک ہی نسخہ تلقین کر رہے ہیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا تو نے سورہ توبہ نہیں پڑھی، کیا تو نے سورہ نوح نہیں پڑھی ہے. سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. نوح علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے یہ کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہو کان غفارا، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اللہ سے توبہ استغفار کرو گے تو اللہ آسمان سے پے در پے تمہارے لیے بارش برسائے گا. ایک سال کا مسئلہ حل ہو گیا نا، توبہ کے نتیجے میں بارش نازل ہوگی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور فرمایا کہ اس توبہ استغفار کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں اور تمہاری اولادوں میں برکت عطا فرمائے گا، دو کا مسئلہ اور حل ہو گیا. پھر ارشاد فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے زمین سے باغات اگائے گا اور زمین سے پانی کی نہریں جاری کر دے گا، چوتھے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، لوگ اللہ کی طرف سے توبہ استغفار اللہ کی طرف کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں باران رحمت کا نزول فرماتا ہے. بندوں کے مال اور اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے انسانوں کے لیے باغات اگاتا ہے، کھیتی باڑی کے اندر بھی جو ہے وہ برکت ہوتی ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ استغفار کے ذریعے سے تمہاری قوت اور طاقت کے اندر بھی بہت بڑا اضافہ جو ہے وہ کر دیں گے۔ اور یہی توبہ ہے جو گناہوں سے بخشش کا ذریعہ تو ہے ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو بھی توبہ ٹال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب بندے اللہ سے استغفار کریں تو اللہ استغفار کرنے والوں کو عذاب نہیں دیتا، وہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ٹال دیتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، بڑا سبق آموز واقعہ اس حدیث کے اندر جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک انسان تھا، ایک ایسا شخص تھا جو کسی گناہ سے باز نہیں آتا تھا، جو برائی آتی تھی وہی کر ڈالتا تھا۔ ایک مجبور عورت جو ہے وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے کچھ جو ہے وہ پیسوں کا مطالبہ کیا، تو اس نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے اس سے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ زنا کے لیے تیار ہے تو میں تیری مدد کرنے سے تیار ہوں۔ اب وہ بیچاری اپنی مجبوری کی وجہ سے اس پہ آمادہ ہو گئی، اور یہ شخص جب اس سے زنا کے لیے تیار ہوا تو اس عورت کے اوپر کپکپی طاری ہو گئی، وہ خوف خدا سے لرز اٹھی اور رونے لگی۔ جب وہ رونے لگی تو اس شخص کے اوپر بھی گریا طاری ہو گیا، اور یہ اس سے پوچھتا ہے کہ تیرے رونے کا سبب کیا ہے، تو ڈر کیوں رہی ہے؟ تو وہ عورت اس سے کہتی ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ گناہ اس سے پہلے نہیں کیا، میری مجبوری نے اس مقام پہ لا مجھے کھڑا کیا ہے کہ آج میں اپنی عصمت کو بھی فروخت کر رہی ہوں چند درہم یا دینار کے بدلے میں، اس وجہ سے رو رہی ہوں، اس وجہ سے اللہ سے ڈر رہی ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے میری مجبوری کی وجہ سے سرزد ہو رہا ہے۔ وہ شخص کانپ اٹھتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اس عورت سے یہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے تجھے دیا یہ تجھے پہنچا، تو اس کی مالک بن گئی، اور اب زندگی میں میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، یہ غلطی نہیں کروں گا۔ توبہ کرتا ہے، لوٹتا ہے اور پلٹتا ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے وہ رات کو سو جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، اتنا گناہگار انسان کسی گناہ سے باز نہیں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ لیکن توبہ کے بعد اسے کوئی موقع بھی نہیں ملا نیک عمل کرنے کا، لیکن سچے دل سے توبہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا، یعنی بات تو تعجب کی ہے لیکن خدا کی رحمت جو ہے وہ اتنی بے پایا ہے کہ سچے دل سے توبہ کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس واقعے سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ خاتون جو انتہائی مجبوری کے عالم میں ایک گناہ کے اوپر آمادہ ہوتی ہے، لیکن خوف خدا اس کے دل کے اندر کس طرف ہے، کس طرح اس کے دل کے اندر خوف خدا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی صحیح معنوں میں نیکوکار ہو، صالح ہو، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والا ہو، تو اس کی یہ نیکی جو ہے دوسروں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی گناہ کو چھوڑنے پہ آمادہ کرتی ہے، اس لیے کہ نیکی کے اندر ایک بڑی قوت اور طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور ایک سبق اس حدیث سے یہ بھی ملتا ہے کہ انسان جتنا بھی مجبور ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بہرحال اپنے آپ کو بچائے۔ اور ایک درس عبرت یہاں سے یہ بھی ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی انسان کی اصلاح سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کتنا گناہگار انسان کیوں نہ ہو، معلوم نہیں کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اس کا سینہ کھل جائے اور وہ شخص اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ تو یہ توبہ کا جو عمل ہے یہ حقیقت میں خود احتسابی کا عمل ہے کہ آدمی اپنا احتساب کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے، اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ استغفار کی احادیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے۔ توبہ کا عمل تو میں نے آپ سے بتایا نا کہ اس کا تعلق تو انسان کے دل سے ہے، وہ دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، دل سے نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، اپنے دل میں ارادہ کرتا ہے اپنی اصلاح کرنے کا اور آئندہ گناہوں کو چھوڑنے کا، لیکن اس کے لیے حدیث میں اس بات کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ استغفار کے کلمات بھی زبان سے ہمیشہ جو ہے آدمی کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور استغفار کی بہت بڑی فضیلت بھی آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ جب بھی نماز ختم کرتے تو آپ تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کی خوبی اس چیز کے اندر ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے۔ مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، مجھے دیکھو میں دن میں 100 مرتبہ اس سے استغفار کرتا ہوں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں تو ہم جسے گناہگار بندوں کو اس سے زیادہ کرنا چاہیے، اس کی زیادہ کی کوشش کرنی چاہیے، ہر وقت زبان پہ استغفار کے کلمات جاری رہنے چاہیے۔ اس کے لیے مختلف کلمات احادیث کے اندر آئے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ان کلمات کی بڑی فضیلت آئی ہے، جو شخص ان کلمات کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگ کر آیا ہو. ابو داود اور ترمذی کی یہ روایت ہے. بعض روایات میں ان کلمات کا 3 مرتبہ پڑھنا اور بعض میں 5 مرتبہ پڑھنا ذکر ہے. کلمات کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم کے کلمات سے بھی استغفار کیا جاتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پھر 5واں کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی استغفار ہے. ایک اور استغفار کے کلمات ہیں جن کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے. یہ کلمات تھوڑے مشکل ہیں لیکن اگر یاد کر لیے جائیں تو ان کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کلمات اگر کوئی صبح کے وقت پڑھ لے اور شام ہونے سے پہلے اس کی موت واقع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کلمات کی برکت سے اس کو جنت میں داخل کر لیں گے. اگر کوئی شخص شام کے وقت یہ کلمات پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے اس کی موت واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. لیکن ساتھ حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ان کلمات میں جو چیز بیان ہوئی ہے اس کے اوپر پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اگر یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کے ذریعے سے اس کی بخشش فرما دیں گے. یہ سید الاستغفار ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ کلمات آپ کو اذکار مسنونہ کی ہر کتاب کے اندر مل جائیں گے. اگر ان کو آدمی یاد کر لے تو ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن توبہ کا عمل حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کا عمل بھی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ اہم وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاتحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو مکے میں داخل کیا. اس موقع پہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر گزاری کے لیے جو طریقہ سکھایا وہ کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے تم بیت اللہ میں داخل ہو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ بے مثال فتح و نصرت عطا فرمائی ہے. تو تم اور زیادہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں داخل ہو. یہ بالکل ایسا ہی. اور جو کیفیت اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہے حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہو رہے تھے فاتحانہ تو دنیا کے فاتحین کی طرح اس وقت، مطلب یہ ہے کہ وہاں ساز و آوار کی اور گانے بجانے کی اور جشن کی کیفیت نہیں تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر، اپنی سواری کے اوپر جو ہے سجدہ ریز تھے اور اللہ کے حضور جو اپنا سر جھکا ہوا تھا. بالکل ایسے ہی کہ جب کسی درخت کے ساتھ پھل لگتا ہے تو وہ پھل جوں جو بڑھتا اور پکتا جاتا ہے اسی قدر وہ ٹہنی جو ہے وہ نیچے کی طرف جو ہے جھک جاتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ پھل پک جاتا ہے تو ٹہنی جو ہے گویا کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئی ہے. یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے انعامات سے نوازے تو پھر اسے اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ گفتگو جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہے اس کا جو خلاصہ اور لب لباب ہے وہ یہ کہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. اللہ اس عمل کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور بندگی اور غلامی کی یہ بہترین صفت ہے کہ بندہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرے، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے. یہ گناہوں کی بخشش رزق میں فراخی کا ذریعہ ہے اور اس سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے. سچی توبہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالتی ہے. توبہ استغفار غم اور رنج سے نجات کا ذریعہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے. اور توبہ استغفار اللہ کے عذاب سے بھی بچاؤ کا ذریعہ ہے. اس سے باران رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے، مال اور اولاد اور زمین کی پیداوار کے اندر خیر و برکت بھی ہوتی ہے. توبۃ النصوحہ، سچی توبہ وہ ہے کہ جس میں آدمی خالص اللہ کے لیے توبہ کرے، اپنے کیے کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو، آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ عزم کرے، نیکی اور بلائی اور خیر کی راہ کو اختیار کرے یعنی اپنی اصلاح کرے، اور اگر توبہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو بندو سے اپنے حقوق جو ان کے ادا کرنے ہیں وہ ان کے حقوق ادا کرے یا ان سے معاف کروائے. یہ شرائط ہیں جن کے ساتھ توبہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کو سچی اور خالص توبہ کی توفیق دے اور اسے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.
visit tazkir.org